الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيب به ثم يمهده حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى فثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمع اللهم عليك بأمر ابن هشام وأتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعا يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ 109 نمبر کا باب 520 نمبر کی بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کو نقل کرنے والے ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے ان کو مسائل کی لائن کا بہت گہرا علم عطا فرمایا تھا، اسی لیے لوگ ان کا لقب یہ دیتے ہیں کہ اس امت کے سب سے بڑے مفتی صاحب مفتی اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کو فتاوی فقہ اور مسئلے مسائل کا بڑا گہرا علم دیا تھا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حنفی ہیں مسلک میں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر اپنے مسلک کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں پر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ اور قصہ ہے مکہ المکرمہ کا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ پاک کی ہجرت نہیں کی تھی, ابھی حضور مکہ المکرمہ میں رہتے تھے. اس زمانے کا یہ قصہ ہے. مکہ المکرمہ کی زندگی میں مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر بے انتہا ظلم کیے, بہت ظلم کیے. اس ظلم کی داستان بڑی خطرناک ہے. ان کا ایک ظلم یہ بھی تھا کہ کعبہ کے سامنے مسجد حرام میں صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے. یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ کعبہ اللہ کا گھر, مسجد حرام اتنی مبارک مسجد, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو یہ لوگ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے. اسی لیے تو جمعہ کی نماز مدینہ جانے کے بعد شروع ہوئی, اسی لیے کہ مکہ کے زمانے میں تو یہ لوگ جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے, اور جمعہ کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, اور جماعت میں بھی ایک دو آدمی سے تو کام چلتا نہیں ہے. اسی لیے ہجرت کے بعد ہی باقاعدہ جمعہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. مکہ کی زندگی میں حضور حرم میں نماز پڑھ لیتے تھے, اس میں بھی یہ لوگ ستاتے تھے کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے میں. چونکہ مکہ کے کافر لوگ جب بھی ان کو ٹائم ملتا تھا, موقع ہوتا تھا, تو کعبہ کے سامنے مجلس لگا کے بیٹھے رہتے تھے, اور مجلس میں ادھر ادھر کی باتیں, حضور کو ستانے کے مشورے, پریشان کرنے کی اسکیم بنانا, یہ سب ان کے دھندے ہوتے تھے. طواف بھی کر لیتے تھے کافر لوگ. مرد لوگ دن میں آ کر کے ننگے ننگے طواف کرتے تھے, اور عورتیں رات میں آ کر ننگے طواف کرتی تھیں, اور اس کو یہ لوگ بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے. کعبہ کے سامنے طواف کرتے کرتے سیٹیاں بجاتے, تالیاں بجاتے, یہ ان لوگوں کا ایک طواف ہوتا تھا. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیارے صحابہ کرام کو صحیح ڈھنگ سے, صحیح ترتیب سے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، صحیح ترتیب سے عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، روکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے بالکل قریب میں نماز پڑھ رہے تھے. قریش کے بہت سارے کافر لوگ وہاں بھیڑ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگا کے بات چیت کر رہے تھے. ان کی مجلس میں بہت سارے کافروں کے سردار تھے اور اندازہ ایسا ہے ابو جہل بھی تھا اس مجلس کے اندر. حضور نے جب نماز شروع کی تو ایک خطرناک کافر یوں کہتا ہے کہ دیکھو یہ نماز لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ذرا سی دیر کے لیے سوچو کتنا بڑا بہتان اور الزام لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ حضور کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ حضور کی نماز تو اللہ کے لیے ہوتی تھی. سب سے بڑے اخلاص سے نماز پڑھنے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور سے بڑا کوئی اخلاص والا ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کس کو دکھائیں گے؟ مکہ کے اندر کوئی بڑا سردار تھا، کوئی مالدار سیٹھ آدمی تھا کہ اس کو دکھا کر کے اس کو خوش کرنا ہو؟ وہ تو سب حضور کے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، خون کے دشمن تھے. ان کو کیا دکھانے کا؟ ان سے تو چھپ چھپ کے نماز پڑھنی تھی حضور کو، اس لیے کہ نماز میں بھی وہ تو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو سب سے پہلی تکلیف انہوں نے یہ پہنچائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھے تو کہہ رہے ہیں ظالم لوگ دیکھو دیکھو یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں. سمجھ لو مسلمان بھائیو، جب نبی کو لوگ نہیں چھوڑتے تو ہم کو کیا چھوڑیں گے؟ نبی سے بڑا اخلاص والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگوں نے جب تہمت لگائی، الزام لگایا، بہتان لگایا تو نبی کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں اگر کوئی آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنے کی، کام کرتے رہنے کا، عمل میں لگے رہنے کا. بکواس کرنے والے بکواس کرتے رہے، ان کی طرف دھیان نہیں دینے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال دیکھیں گے، اللہ کے رسول بھی تمہارے اعمال دیکھیں گے، ایمان والے بھی تمہارے اعمال دیکھیں گے. اعمال کرو. اور ایک دوسری بات خاص ذہن میں رکھنے کی، جب نبی کو لوگوں نے تہمت دی، غلط الزام لگایا، تو جو آدمی جتنا نبی سے محبت کرے گا اس کے اوپر ایسے بہتان لگانے والے دنیا میں آئیں گے. یہ نبی کا طریقہ ہے. بلکہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے جن کو دیکھنے والے ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ آدمی تھے. حضرت کی سوانح حیات چھپی، اس میں لکھا ہے کہ تم کوئی اچھا کام کرو، نیک کام کرو، اور کوئی تمہارے اوپر بہتان نہ لگاوے، الزام نہ لگاوے، کوئی تمہارے خلاف کوئی غلط بات نہ بولے، سب تمہاری تعریف کرے، تو تم کو ڈرنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام غلط تو نہیں ہے کہ سب تعریف کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو کام صحیح ہوتا ہے اس کے اوپر بولنے والے ہوتے ہیں. نبی سے بڑا کسی کا صحیح کام ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑے صحیح سچے نیک کام کرنے والے نبی. جب لوگوں نے نبی کے صحیح کام پر انگلی اٹھائی تو معلوم ہوا کہ ہم کوئی صحیح کام کرے اور لوگ انگلی اٹھاوے، غلط انگلی اٹھاوے، تو سمجھ جانے کا کہ ہمارا کام نبی کے طریقے پر ہے. اور سب تعریف ہی کرے، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں، تو ڈرنا چاہیے کہ ہمارا کام تو کوئی غلط نہیں ہے کہ سب تعریف کر رہے ہیں، کوئی بھی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. تو یہ تو بخاری شریف کی حدیث کا لفظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دکھلاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے. کتنی بڑی غلط بات حضور کے لیے کہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے، کیا کر سکتے تھے؟ اسی لیے کہ مکہ کے اندر کافروں کی سرکار تھی، قریشی مشرکوں کی حکومت تھی، وہ بہت بڑی تعداد میں تھے اور مسلمان تو معمولی تھے، تھوڑے سے تھے. اور ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور تھے، بدن ان کا کمزور تھا اور ان کی باڈی اور سائز بھی چھوٹی تھی، قد چھوٹا تھا ان کا. تو بدن کمزور، باڈی اور سائز نیچی، اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو فیملی تھی، ان کا جو خاندان تھا، وہ بھی مکہ کے اندر ذرا چھوٹا خاندان تھا. حزیل ایک خاندان کا نام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی حزیل ہے، وہ چھوٹے خاندان کے تھے، چھوٹی فیملی کے. اور یہ سب قریش، قریش یعنی پورے عرب کا سب سے بڑا خاندان، اور یہ سب قریش کے لیڈر لوگ سب بیٹھے ہوئے. اب یہ چھوٹی فیملی کے آدمی بڑے خاندان والوں کو کچھ کہنے جاوے تو بڑا فتنہ ہو جاوے. باڈی کے اعتبار سے بھی کمزور، سامنے جاوے تو کوئی مار دے گے، دبا دے گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سن رہے چپ چاپ. اتنے میں ابو جہل کہنے لگا کہ آج ایک گھر میں اونٹ ذبح ہوا ہے. اس زمانے میں لوگ اونٹ کھاتے تھے زیادہ. کوئی گھر کا نام لیا ابو جہل نے کہ اس گھر میں آج اونٹ ذبح ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن ہوجڑی، گندگی کوئی کھاتا نہیں. اور اونٹ کی ہوجڑی بہت بڑی ہوتی ہے، اونٹ بڑا جانور ہے، اس لیے اس کی ہوجڑی بھی بہت بڑی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر واٹر ٹینک ہوتی ہے، جیسے گاڑی میں واٹر ٹینک ہوتی ہے. وہ ایک مرتبہ پانی پینے کے بعد 15 دن تک بغیر پانی کے وہ چل سکتا ہے، ایسی خدا نے اس میں صلاحیت رکھی ہے. اسی لیے اونٹ کو کہتے ہیں ریتی اور رن ڈیزرٹ کا بوٹ، اسٹیمر، کشتی کہتے ہیں اس کو، کہ پانی کی کشتی وہ ہے اور اونٹ جو ہے ریتی سہارا رن کے اندر چلنے والی کشتی ہے. خدا نے اس کی پیٹ کی ٹنکی بڑی رکھی ہے، وہ ایک مرتبہ پانی ملتا ہے تو پی کے اسٹاک کر لیتا ہے، پھر نہ ملے تو آرام سے 15 دن وہ نکال لیتا ہے، ایسی عجیب اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی طرف دعوت دی ہم کو کہ اونٹ کو دیکھو اور خدا کی قدرت کو سمجھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیسا عجیب پیدا کیا. تو لوگوں نے گوشت کھا لیا لیکن اونٹ کی ہوجڑی باقی ہے گندگی والی, تو وہ لے آؤ, کون لینے جائے گا. اور خون اور اندر سے جو دوسری گندگی نکلتی ہے جانور ذبح کرنے کے بعد, وہ سب لے آؤ. تو عتبا نام کا ایک خطرناک آدمی کھڑا ہوا, بہت خطرناک مزاج کا آدمی تھا, وہ کھڑا ہوا کہ میں لینے کے لیے جاتا ہوں. عقبہ ابن ابی معیط اس کا نام تھا, وہ گیا اور وہ وزندار بھاری اونٹ کی ہوجڑی لے آئے وہ لوگ, جس میں گندگی خون ناپاکی کا. ذرا رک جاؤ, جب وہ ہوجڑی آ گئی حضور کھڑے ہوئے نماز میں, رکو کیا, سجدے میں تشریف لے گئے, کا سجدے کا انتظار کرو ابھی. اور سجدے میں جب حضور گئے تو فوراً وہ وزندار گندگی والی بدبو والی ہوجڑی, یہاں یہ جو جگہ ہے نا اپنی, یہ کندھا یہ کندھا اور یہ بیچ والی جگہ, پوری ہوجڑی اٹھا کر کے حضور کے دو مبارک کندھے کے بیچ میں رکھ دی ظالموں نے. اور آپ کو میں ایک بات بتلا, اسٹامپ سکہ مہر, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, اس کا سکہ اس کی مہر اس کا اسٹامپ قدرتی طور پر حضور کے دو مبارک کندھے کے درمیان میں تھا. یہ کندھے جو کہلاتے ہیں اس کی یہ بیچ والی جگہ پیچھے, یہاں قدرتی طور پر اللہ تعالی نے ایک مہر پیدا کی تھی پیدائش کی, اور اس کو حضور کے نبی ہونے کی مہر سکہ اور اسٹام کہا جاتا تھا. وہ قدرتی چیز تھی. یہ بہت سے لوگ کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے جا کر کے اس کی زیارت کرتے تھے حضور کی, صحابہ بھی کوئی بھی بہانہ کر لیا, کبھی چادر مبارک اوڑھانے کا, کبھی یہ کبھی وہ, کہ حضور کی وہ مہر مبارک دیکھے جو قدرتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہے, اس کی نورانی مہر تھی وہ. اور جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے وہ تو پیچھے جا کر کے, وہ چھوٹے بچے نہیں کھلتے ہیں ایسی چیزوں سے, تو وہ تو وہاں ہاتھ لگا کر بہت محبت اور پیار سے ہاتھ بھی لگاتے تھے, تو قدرتی تھی یہ چیز. تو ان ظالموں نے وہ وزندار گندگی والی بدبو والی خون والی بڑی ہوجڑی اونٹ کی وہ منگوا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھ دی. اندازہ لگاؤ کتنی تکلیف ہو رہی ہے حضور کو, وزندار چیز رکھ دی بدبو والی خون والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے, اٹھ نہیں سکتے اتنی وزندار, اتنا وزن کہ حضور بس سجدے میں رہے. اب یہ دشمنوں کو مزہ آ گیا, سب ہنسنے لگے, جتنے مکہ کے کافر وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب ہنس رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں مستی کر رہے ہیں, اسی لیے کہ حضور کو تکلیف ہو رہی اور یہ ہنس رہے ہیں. اور یہ بات ہے قرآن میں کہ یہ کافر لوگ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے.
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها.
کوئی بھی تکلیف کسی ایمان والے کو پہنچتی ہے اس کو دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے. اور یہ تو حضور سے تو ان کو بہت جان کی دشمنی تھی، اسی لیے حضور کو تکلیف میں دیکھا کہ یہ دب گئے، اور دب بھی گئے تو نماز میں دب گئے، اور دب بھی گئے تو گندگی میں دب گئے. اس پر سارے کافر ہنس رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ اتنے ہنسے کہ ایک دوسرے پر گرنے لگے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، 8-10 دوست بیٹھے اور بعض مرتبہ اتنے ہنستے اتنے ہنستے کہ ایک دوسرے پر گرنے لگتے ہیں، یہ اس پہ گرا ہے اس پہ گرا مذاق میں. تو یہ کافر قریش کے سردار لوگ حضور کی تکلیف دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اور ایسے ہنس رہے کہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے حضور کی تکلیف دیکھ کر کے. اور یہ بھی ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے یہ تو نے کیا، یہ کام تو نے کیا، کہتا نہیں تو نے کیا، یہ تو نے کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود پورا منظر دیکھ رہے ہیں. حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن حسین رضی اللہ عنہما کی اماں، ان کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی تقریباً، 4-5 سال کی. حضرت فاطمہ بہت چھوٹی بچی تھی اس وقت پر، وہ وہاں کہیں ہوگی. حضرت فاطمہ نے دیکھا، او ہو میرے ابا جان نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور ان دشمنوں نے لا کر کے ہوجڑی ڈال دی، میرے ابا جان کو ہوجڑی میں دبا دیا. حضرت فاطمہ نے دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی. ایک بیٹی ہے، اور بیٹی کے دل میں جو باپ کی محبت اور درد ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے. اور یہ بھی نبی کی بیٹی، حضور کی بیٹی، دیکھا کہ میرے ابا جان تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور دشمن ہنس رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ دوڑی، اور دوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. حضور سجدے میں ہی تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، دبے ہوئے. اب بوجھ لے کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بوجھ کو سائڈ سے یا ادھر ادھر سے دھکا مار کے ادھر ادھر کر دینا آسان ہوتا ہے. کوئی وزن دار چیز ہو آپ کو اٹھانے کے لیے کہ وہ تو اٹھانا مشکل، لیکن اس کو ذرا دھکا مار کے سائڈ پر کر دینا تھوڑا آسان ہوتا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے آئی، اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم معصوم ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دھکا دیا ہوجڑی کو، اور حضور کے پورے کندھے مبارک سے ہوجڑی ہٹا دی بیٹی نے آ کر کے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کرنے جاتے تو یہ دشمن لوگ ان کو مار دیں، چونکہ خاندان بھی ان کا نیچا، بدن بھی کمزور، باڈی بھی ٹھنگنی، مارتے ان کو. اور حضرت فاطمہ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک تو عورت ذات، عورت کو کون کی کچھ کرنے کی ہمت کرے، ڈر لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ قریش خاندان کی بچی، حضرت فاطمہ بھی قریشی ہے، حضور کی بیٹی، اور عرب لوگوں کے اندر خاندان کی وجہ سے مدد کرنے کا بہت رواج تھا. اپنے خاندان کا کوئی آدمی، فیملی کا آدمی غلط کام کرے تو بھی لوگ مدد کرتے تھے، اور دوسرے خاندان کا آدمی صحیح سچا ہوئے تو بھی اس کے دشمن ہو جاتے تھے. خاندان کی، فیملی کی، یہ اپنا ہے اپنا. اسلام نے یہ چیز ختم کی، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ خاندان یہ تو پہچان ہے, اپنے خاندان کا ہے, اپنی فیملی کا ہے, اس کی وجہ سے مدد کرنا یہ غلط ہے, وہ حق پر ہے اس کی مدد کرو, چاہے اپنی فیملی کا ہے یا اپنی فیملی کا نہیں ہے, حق پر ہے, سچائی پر ہے, مظلوم ہے, پریشان ہے, بے سہارا ہے, اس کی مدد کرو. اور پرایا آدمی بھی ہو تو بھی مدد کرو, اپنا ہے تو بھی مدد کرو. بلکہ قرآن تو ہم کو یہ کہتا ہے اپنا باپ ہو, اپنا بیٹا ہو, اپنا بھائی ہو, لیکن غلط کام کرتا ہو اس کو غلط کام کرنے سے روکو. تو یہ لوگ حضرت فاطمہ کو کچھ نہیں کر سکتے تھے, ایک تو بچی عورت ذات اور قریشی خاندان کی, اس کو ایک تپڑ بھی کوئی مارے گا تو پورے قریش کے لوگ دوڑ کے آئیں گے, ہیں ہمارے خاندان کی بچی کو تپڑ مارے, اسی لیے حضرت فاطمہ نے کیا تو کوئی کچھ کر نہیں سکا, اور حضرت فاطمہ نے پوری ہوجڑی ہٹا دی دھیرے 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 کر کے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جب پوری ہوجڑی ہٹ گئی, حضرت فاطمہ نے ہوجڑی ہٹانے کے بعد دوسرا کام کیا کیا, گئی وہاں قریش کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, دوسرے کافر مشرک, اور وہاں جا کر کے ان کو بہت سخت سخت بات بولی. بچپن سے ہمت والی تھی حضرت فاطمہ, جا کے ایسی نہیں رہی, برابر بولی ان کو. اور حق پر بولنا بچپن سے یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کی برکت تھی, حضور کی بیٹی تھی. ایک تو اپنے ابا کے اوپر سے ہوجڑی ہٹائی, دوسرا کام کیا کہ جا کر کے دشمنوں کو خوب ڈانٹا, خوب ڈانٹا, خوب برابر بولی جا کر کے. جب ہوجڑی ہٹ گئی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا, اندازہ ایسا ہے کہ ناپاکی نماز کے اندر آ گئی, اسی لیے نماز تو ختم ہو گئی, اس نماز کو دہرانا پڑے گا, یہ مسئلہ آج بھی ہے. لیکن نماز جب ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی, عجیب بد دعا کی. کیا بد دعا کی؟ اے اللہ یہ جتنے بھی قریشی دشمن ہیں, اے اللہ آپ ان کو عذاب میں پکڑ لو. اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, تین مرتبہ بد دعا کی حضور نے. پہلے جنرل بد دعا کی پورے قریشیوں کے لیے, ظالموں کے لیے, پھر اس کے بعد نام لے کر دعا کی, جتنے بھی وہاں خطرناک لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نام لیا عمر بن ہشام ابو جہل, سب سے بڑا بدبخت, سب سے بڑا بدبخت ابو جہل کا نام حضور نے بد دعا میں پہلے لیا. اگرچہ اس موقع کے اوپر بڑی بدبختی کا کام عقبہ نے کیا, ہوجڑے لینے گیا, لایا, حضور کے اوپر رکھی, اس لیے اس کو بھی بدبخت کہا گیا. عتبہ ابن ربیعہ, شیبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ, امیہ ابن خلف, عقبہ ابن ابی معیط, عمارہ ابن الولید, سب کے نام لے کر حضور نے بد دعا کی. اب یہاں دو بات بڑی سمجھنے کی ہے, ایک تو مسئلہ سمجھ لو کہ ظالموں کے لیے نام کے ساتھ اور جنرل دونوں طرح بد دعا کرنا جائز ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے بد دعا فرمائی, اور جنرل بھی بد دعا فرمائی کہ جتنے قریشی ظالم کافر ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے, عذاب میں پکڑے. اور بعض موقع تو ایسے بھی آئے کہ ظالموں کے لیے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد پورے 40 دن تک حضور نے بدعا کی ہے. 40 دن تک. یہ جو قنوت نازل آج کل فجر میں پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے, حضور کا مبارک عمل ہے. ظالموں کے لیے نام لے لے کر کے حضور نے فجر کی نماز کے اندر بدعا کی ہے ان کے لیے, اور 40 دن تو بہت بڑی بات ہے. بدعا فرمائی اسے, تو اس طرح بدعا کرنا یہ بھی حضور کا مبارک طریقہ ہے ظالموں کے لیے. جنرل بدعا کہ جو بھی ظلم کرنے والے ہو اے اللہ ان ظالموں کو تو ہلاک کر, برباد کر. تو نام لے کے بھی بدعا کی اور جنرل بدعا بھی کی. لیکن ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں انہوں نے ہوجڑی ڈالی اس پر تو حضور بدعا کر رہے ہیں, اور وہاں طائف کے اندر حضور کو لوگ پتھر مار رہے ہیں تو وہاں حضور بدعا نہیں کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اور سوچنے کی چیز ہے, حدیث پاک میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہے ہم کو, کہ یہاں صرف ہوجڑی ڈالنے والوں کے لیے بدعا فرمائی اور طائف تشریف لے گئے تو نوجوان لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, حضور کی مذاق اڑا رہے ہیں, حضور کو پتھر مار رہے ہیں, پیر میں سے خون نکل رہا ہے, چہرے مبارک سے خون نکل رہا ہے, خون خون ہو رہا ہے, لیکن حضور نے بدعا نہیں کی, وہاں دعا فرمائی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, میرے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, ان کو ایمان دے دے, اے اللہ ان کو نواز دے. وہاں دعا کر رہے ہیں حضور اور یہاں بد دعا کر رہے ہیں. بات کیا تھی, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہاں حضور کی ذات کو انہوں نے تکلیف پہنچائی, حضور کے پیر زخمی ہوئے, چہرہ مبارک زخمی ہوا, حضور کا انسلٹ کیا, تالیاں بجائی, پریشان کیا, اور حضور اپنی ذات کے بارے میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. یہ اعلی اخلاق تھے, اپنی ذات کے بارے میں کسی نے حضور کو ستایا, مارا پیٹا, پریشان کیا, گالیاں دی, اپنی ذات کے بارے میں حضور کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے, معاف کر دیتے تھے. اور یہاں کیا ہوا, اللہ کے ساتھ جو عبادت ہو رہی تھی, نماز ہو رہی تھی, اللہ کے ساتھ جو ایک کنیکشن تھا سجدے کے اندر, اس عبادت میں ڈسٹرب کیا, اللہ کے ساتھ جو روحانی کنیکشن تھا وہ انہوں نے توڑا, اس لیے حضور نے ان کے لیے بد دعا فرمائی. عبادت بہت بڑی چیز ہوتی ہے, نماز میں ڈسٹرب کرنا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اللہ کے ساتھ جو دل لگا ہو اس کو توڑنا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اسی لیے کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہو, نماز پڑھتا ہو, دعا میں ہو, ذکر میں ہو, اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو, تو کبھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں حضور نے بد دعا اس لیے فرمائی کہ عبادت میں, نماز میں اللہ سے جو کنیکشن تھا اس میں انہوں نے ڈسٹرب کیا, اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. اور طائف والوں کے لیے تو ذات کے لیے تکلیف تھی, ساری تکلیف سہن کر کے حضور نے معاف کر دیا. ایک اور موقع میں لوگوں نے نماز میں ڈسٹرب کیا تو حضور نے بد دعا کی. زندگی کے آخری دنوں میں ایک جنگ ہوئی, احزاب, ارے تبوک کی جنگ, غزوہ تبوک. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو حضور نماز پڑھ رہے تھے ایک جگہ کے اوپر, تو اتاول میں جلدی میں جب لوگ بھاگنے لگے تو حضور جہاں نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی جگہ سے ایک آدمی دوڑ کے نکل گئے آگے سے, حالانکہ نمازی کے آگے سے جانا نہیں چاہیے. حدیث میں بہت بڑا گناہ آیا نمازی کے آگے سے جانا, نمازی کے دھیان کو کاٹ دینا. تو حضور کا دھیان ڈسٹرب کیا نماز میں آگے سے گزر کر, تو حضور کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہاں حضور نے بدعا فرمائی، اللہم اقتاثرہ، اے اللہ اس کے قدم کے نشان کو، پیر کے نشان کو مٹا دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ چند دنوں میں دیکھا کہ وہ دونوں پیر سے معذور ہو گئے جو حضور کے آگے سے گزرے تھے۔ نماز میں کبھی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کسی کے آگے سے گزرنا نہیں، جب دھیان اللہ سے لگا ہو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اب یہاں بھی انہوں نے نماز میں ڈسٹرب کیا تو حضور نے ان کے لیے بددعا فرمائی، تو اس بددعا کا اثر کیا ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان کے اندر جب جنگ ہوئی تو یہ جن جن لوگوں کے لیے حضور نے بددعا کی، یہ سب لوگ اس کے اندر سے قتل کیے گئے اور سب کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ نبی کی بددعا سے کون بچ سکتا ہے؟ کون چھوٹ سکتا ہے نبی کی بددعا سے؟ حضور کی بددعا رنگ لائی اور ان لوگوں کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی اللہ والے کے دل دکھا کر بددعا نہیں لینی، وہ زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، آپ ان کا دل دکھاؤ گے، انسلٹ کرو گے، تکلیف پہنچاؤ گے، زبان سے کچھ نہیں بولے، لیکن جو ان کی بددعا نکلتی ہے وہ بددعا انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے صحیح محبت عطا فرمائے اور نیک بندوں کو تکلیف پہنچانے سے، بے ادبی کرنے سے، گستاخی کرنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بددعا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق، کامل پیار، کامل محبت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیے نبی نے تکلیف اٹھائی، دشمنوں نے ہوجڑی ڈالی حضور پر، تو یہ تو نبی کا طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کی عافیت، لیکن دین کی نسبت پر تکلیف آ جائے گھبرانا نہیں چاہیے، دین کی نسبت پر تکلیف آئے تو خوشی خوشی سہن کر لینے کی، برداشت کر لینے کی، اس لیے کہ یہ تکلیف اللہ کے واسطے ہوئی، اللہ کے دین کے واسطے ہوئی، اسی لیے اللہ کو ایسی تکلیف پر بہت پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی تکلیف پر بندوں کو بہت نواز دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں، پوری امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ درود شریف۔